بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام، یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے. ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے www.quransunnah.com.
مقصد یہ ہے کہ اس راستے میں یعنی ایمان اور عمل کے راستے میں چلتے ہوئے جن اور جن خطرات وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں، اور جب آپ اپنے لیے راستہ منتخب کریں تو اعلیٰ وجہ بصیرت منتخب کریں، ادھر ادھر کی الجھنوں اور پریشانیوں سے آپ کو دور نہ ہونا پڑے. اس لیے میں نے شروع سے جو سلسلہ رکھا ہے وہی سلسلہ رکھا ہے جس کے نتیجے میں آپ اپنے عقیدے کی بھی صحیح لائن پا سکتے ہوں اور اپنے اعمال کے لیے بھی صحیح لائن پا سکتے ہوں. آج جس موضوع سے اس سلسلے کا آغاز کرنا ہے وہ موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق امت پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق امت پر ہیں، آپ کے ماننے والوں پر ہیں، ان کے متعلق بہت ساری باتیں آ چکی ہیں، اور ان کے متعلق ایک جامع بات جس کو آپ نے بار بار سنا ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ پر ایمان لانا اور آپ کی اطاعت کرنا. قرآن مجید میں اہل کتاب کا تذکرہ کیا گیا اور بتایا گیا اسی تذکرے کے دوران میں کہ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے، پہلی بات اللہ تعالیٰ نے آپ کے تعلق سے یہ کہی کہ فالذین آمنوا به، جو لوگ آپ پر ایمان لائے اور جنہوں نے آپ کی تعظیم و توقیر کی اور جنہوں نے آپ کی مدد کی، اور وہ نور جو آپ کے ساتھ اتارا گیا ہے یعنی قرآن مجید اور اس سے متعلقہ ہدایات و تعلیمات، اس کی پیروی جن لوگوں نے کی وہ لوگ کامیاب ہیں. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے چار باتوں کا تذکرہ کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ پر ایمان لانا. جب تک کوئی شخص آپ پر ایمان نہیں لائے گا کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اس دنیا میں جتنے ہی غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، بلکہ یہودی بھی ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات لکھے ہیں اور آپ کی مدحثنہ اس طریقے سے کی ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کے لیے اس طرح جم کر کے آپ کی تعریف کرنا مدحثنہ کرنا آسان نہیں ہے. اس طریقے سے وہ آپ کی مدح میں رتب اللسان ہیں، لیکن آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. اس لیے یہ یقینی اور قطعی بات ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے. ابو طالب جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد حمایت کی اور ان کی حمایت میں سب کچھ بھول گئے، کفار کو للکارا اور کہا کہ انت رکھو حتیٰ نظر رجا حولہو، یہ ممکن ہے بھلا کہ ہم جب تک ان کے ارد گرد ہماری لاشیں نہ بکھر جائیں، خون میں لکت نہ ہو جائیں، تب تک کوئی ان تک پہنچ سکے؟ یعنی ممکن نہیں ہے کہ ہمارے جیتے بھی کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکے اور آپ پر حملہ کر سکے. یہ ابو طالب کہتے ہیں، اور ان کو یقین بھی تھا کہ آپ نبی ہیں، یہ زبان سے وہ کہتے تھے کہ آپ نبی ہیں، لیکن بطور ایمان اس معاملے کو انہوں نے قبول نہیں کیا. آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کہاں ہیں، آپ نے بتایا کہ جہنم میں ہیں. پوچھا گیا کہ انہوں نے آپ کی بڑی حمایت کی، بڑی مدد کی اور بہت کچھ کیا، اس کے نتیجے میں کوئی فائدہ ان کو پہنچا؟ کہا کہ ہاں فائدہ تو ضرور پہنچا ہے. فائدہ یہ پہنچا ہے کہ ہو اپنی رحضاہی من النار ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، کہ میں میری موجودگی کی وجہ سے یعنی میری حمایت کی وجہ سے وہ آپ کے ایک چھچلے حصے ہیں، معمولی سی گہرائی میں، اور اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کی ٹھوس گہرائی کے اندر وہ ہوتے. بلکہ بعض راتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے پاؤں کے پلوے کے نیچے دو انگارے رکھ دیے جائیں گے، یغلی منہما دماغ ہو، جس سے ان کا دماغ پک رہا ہوگا اور وہ محسوس کریں گے کہ ان سے بڑھ کر کے جہنم میں کسی کو عذاب نہیں ہو رہا ہے، جبکہ سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا. تو بہرحال ایمان چونکہ نہیں لائے، اس لیے کل الفلاح جس کو کہتے ہیں وہ ان کو حاصل نہیں ہو، پوری کامیابی ان کو نہیں حاصل ہو سکی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ کی نبوت پر ایمان لایا جائے. اس کے بعد دوسرا حق اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فالذین آمنوا بہ وعزروہ, آپ کی تعظیم اور آپ کی توقیر. کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کام جس سے آپ کی تعظیم میں خلل پڑتا ہو یہ نہایت خطرناک بات ہے اور اس کی وجہ سے کامیابی خطرے میں پڑ جائے گی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اور اسی سلسلے میں ہدایات دیتے ہوئے یہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پشت رکھو. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آواز پشت رکھتے ہیں ان کے دلوں کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے کر لی. یعنی یہ کہ اس آزمائش میں تقویٰ کی آزمائش میں وہ کامیاب اترے. تو آواز کو آپ کے سامنے پست رکھنا بھی من جملہ آپ کے آداب اور آپ کی تعظیم اور توقیر کے ساتھ اس کا حکم دیا گیا. اور یہ بتایا گیا کہ جو لوگ آواز بلند کرتے ہیں آپ کے سامنے تو ان کے لیے خطرہ انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون, کہ تمہارے اعمال ضائع چلے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر اس طریقے سے کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور صحابہ کرام اسی طریقے سے آپ کی تعظیم اور توقیر کرتے تھے. بعض روایتوں میں بیان کیا ہے کہ ماں کانو یہ سدون نظر علیہ, آپ کی طرف وہ لوگ گہرائی سے دیکھتے بھی نہیں, نظر جمع کرتے آپ کو دیکھتے نہیں تھے. آپ کی تعظیم اور آپ کے احترام کا یہ حال تھا. عروہ بن مسعود جو قریش کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر, واپس گیا تو قریش پہ کہنے لگا کہ میں نے بادشاہوں کو دیکھا ہے, قیصر و کسریٰ کے دربار میں جا چکا ہوں, نجاشی کے ہاں جا چکا ہوں, اور ہر بادشاہ کا احترام اس کے مصاحبین جس طرح کرتے ہیں وہ سب میں دیکھ چکا ہوں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کی جس طرح تعظیم کرتے ہیں ایسی تعظیم میں نے کسی کو نہیں کرتے ہوئے دیکھا. آپ وضو کرتے ہیں تو لوگ آپ کے وضو کے پانی پر جھپٹ لیتے ہیں, آپ تھوکتے ہیں تو زمین پر تھوک پڑنے کے بجائے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں پڑتا ہے اور وہ اپنے چہرے یا سینے پر مل لیتا ہے. تو یہ محبت اور یہ تعلیم اور توقیر تھی. اور ظاہر بات ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں, آپ کے سامنے نہیں ہیں کہ آپ ان چیزوں کو برتیں, لیکن ان چیزوں کے برتنے کا جو جذبہ تھا وہ جذبہ اور جو احترام دل میں تھا وہ احترام موجود ہونا چاہیے. اور کوئی ایسی بات جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخفیف یا استفاق کا کوئی بھی پہلو نکلتا ہو وہ قابل برداشت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تعظیم اور توقیر کا تقاضا ہے. اور اسی تقاضے کا ایک حصہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی بات ہمارے اور آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہنی چاہیے کہ پھر کسی اور بات کو قبول کرنے کا خیال ہمارے دل میں آئے تو اس بات کو قبول نہ کریں, اس کے لیے کوئی دوسری بات قبول کریں. یہ آپ کی توقیر اور آپ کی تعظیم اور آپ کے احترام کے خلاف چیز ہے. دوسرا حق یہ بیان کیا. تیسرا حق یہ بیان کیا کہ نصرت و تائید فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ, آپ کی نصرت اور تائید. آپ کی نصرت اور تائید کس طریقے سے صحابہ کرام نے کی اس کی ساری داستان موجود ہے اور آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی کہ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ, اگر تم ان کی مدد نہ کرو گے تو اللہ نے ان کی مدد کی ہے اور اسی طریقے سے آئندہ مدد کرے گا, یعنی تمہارے جیسے لوگوں کو پھینک دیا جائے گا. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے پاس مدد کے ذرائع موجود ہیں. صحابہ کرام نے جس طرح آپ کی مدد کی اس کا ایک منظر ہمارے سامنے جنگ احد میں آتا ہے کہ آپ پر حملہ ہوا, اس وقت سات صحابی انصار میں سے اور دو صحابی مہاجرین میں سے موجود تھے. جب پورا ایک جنگ حملہ آور ہوا تو آپ نے کہا کہ رفیق فی الجنہ, کون ہے جو ان کو مجھ سے دور بھگائے اور وہ جنت میں میرا مصاحب اور ساتھی ہوگا. ایک صحابی اسے تنہا اس زور و شور سے حملہ کیا ہے رسالداروں پر کہ ان کو کھدیڑ کر کے دور تک بھگا دیا اور لڑتے بھڑتے ہوئے شہید ہو گئے, پلٹ کر نہیں آئے تھے. پھر جب وہ مر گئے, جب وہ شہید ہو گئے تو پھر ان لوگوں نے ہجوم کیا. دوبارہ آپ نے یہی بات کہی تو پھر دوسرے صحابی نے اس کر کے اسی طریقے سے ان کو دھکیلا. اس طریقے سے ساتوں صحابہ یکے بعد دیگر شہید ہو گئے. ساتویں صحابی جب گر کر کے زمین پر پڑے ہوئے تھے, آخری سانسیں لے رہے تھے, دم توڑ رہے تھے, اس وقت دوسرے صحابہ کرام کی ایک جماعت آ گئی اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے انہیں دیتے. ان کو اٹھا کر کے لایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لایا گیا تو آپ کے پاؤں پر ان کا سر رکھ دیا گیا اور اسی حالت میں انہوں نے اپنی جان جانے آفرین کو کے حوالے کی. یہ آرزو صحابہ کرام کی تھی اور یہ جذبہ تھا آپ کی نصرت کا. اس کے بعد پھر ایک صحابی اٹھے, دو قرشی صحابیوں میں سے ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے تنہا اس طریقے سے لڑا جس طریقے سے اس سے پہلے ساتوں آدمیوں نے مجموعی طور سے جہاد کیا. ساتوں آدمیوں کے برابر تنہا انہوں نے لڑ کر کے دشمنوں کو پیچھے بھگایا. اسی غزوے کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک صحابی غالباً حسین بن نضر زخموں سے بالکل چور تھے اور آخری وقت گزر رہا تھا. کسی دوسرے صحابی کا گزر ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. کہا کہ وہ الحمدللہ بخیر ہیں. کہا کہ دیکھو اگر آپ شہید کر دیے گئے اور تم میں سے کوئی ایک پتلی بھی ہلتی رہ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے لیے کوئی عذر قابل قبول نہیں. یعنی تمہارے جیتے جی تمہاری ایک پتلی بھی ہل گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمن پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم قابل عذر نہیں سمجھے جاؤ گے, فدا کر دو اپنے جانوں کو. تو آپ کی نصرت اور تائید سارے مسلمانوں پر اس طریقے سے واجب قرار دی گئی تھی اور یہ مسلسل ضروری اور واجب ہے. آج آپ کا دین موجود ہے, آپ کی تعلیمات موجود ہیں, آپ کی لائی ہوئی باتیں موجود ہیں, اس کی نصرت اور تائید اور سربندی کے لیے جذبہ جہاد اور جذبہ قتال اور جذبہ فدائیت ایسے ہی ہونا چاہیے جس طریقے سے کہ آپ کے اوپر فدا ہونے کے لیے صحابہ کرام تیار رہتے تھے. چوتھی بات جو اس میں کہی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے وہ یہ کہا گیا کہ وہ تبع نور الذی انزل معه, وہ نور جو آپ کے پاس اتارا گیا اس کی اتباع. یہ آپ کے حقوق کا سب سے بڑا حصہ ہے. جو نور آپ کے پاس اتارا گیا وہ قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کی وہ تفسیریں اور وہ بیانات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے ذریعے سے لوگوں کو دیے ہیں. اس کی پیروی آپ کے حقوق کا ایک حصہ ہے. اگر کوئی شخص آپ پر ایمان لاتا ہے ایمانی طور سے اور آپ کی تعظیم و توقیر بھی کرتا ہے, آپ کی نصرت و تائید کا بھی جذبہ رکھتا ہے, لیکن پیروی کرنے کے لیے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے کہ قرآن مجید اور احادیث کے اندر جو کچھ ہے اس کے بجائے دوسرے خیالات کی بھی پیروی کر سکتا ہوں یا دوسرے خیالات کو ان پر ترجیح دے, تو ایسی صورت میں آپ کا جو حق ہے اس حق کو اس نے قبول نہیں کیا اور یہ خطرہ ہے کہ اس کی ساری محبت اور ساری تعظیم و توقیر ضائع چلی جائے. یہ چار باتیں تو قرآن مجید کی شاید میں کہی گئی ہیں اور اس پر بنیاد رکھی گئی ہے. وہ اولئک هم المفلحون, جو لوگ ایسا کریں گے وہی کامیاب ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جو ان چاروں باتوں میں سے کسی ایک کے اندر بھی خلل پیدا کرے گا اس کے لیے اس کی کامیابی کے اندر خلل پڑنے کا خطرہ ہے. اس کے علاوہ احادیث میں ایک اور چیز بیان کی گئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. آپ کی تعظیم اور توقیر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی محبت کے لوگوں کے اندر بسی ہوئی ہے اور محبت بسنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی تعظیم و توقیر بھی ہو اور تائید و نصرت بھی ہو. تو محبت ان کے لوازم میں سے ہے. بہرحال یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور بہت لازمی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتا اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہو جاؤں اس کے باپ سے, اس کے بیٹے سے اور سارے لوگوں سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مفہوم کی بات کہی کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو جاؤں. اور یہ بات قرآن میں بھی کہی گئی ہے, النبی اولاد المؤمنین من انفسہم, مومنین کے لیے نبی ان کے اپنے جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں. زیادہ ظاہر ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کی محبت ہونی چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ہر چیز سے زیادہ تم سے محبوب ہیں لیکن میرے اپنے نفس سے زیادہ محبوب نہیں. تو کہا کہ بھی تمہارے ایمان کا گویا ملا نہیں ہوا ہے. اس کے بعد گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً مقابلہ کیا، اپنے دل ہی دل میں گویا اندازہ کیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں. گویا اس بات کا انہوں نے دل ہی دل میں اندازہ کیا اور سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آنچ آنے دوں. اس لیے کہا کہ نہیں حضور، آپ تو میری جان سے زیادہ محروم ہیں. تو آپ نے کہا کہ الان یا عمر، ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. تو آپ کی محبت ساری چیزوں سے زیادہ غالب ہے. دیکھیے اس کا بھی تقاضا، حضرت خبیب کو گرفتار کیا گیا، سولی پہ چڑھایا گیا اور اس کے بعد ان کے قتل کے لیے ان پر حملے شروع کیے گئے کہ برشیوں سے مارو، اس طرح سے مارتے جاؤ کہ وہ مر جائیں. تو اس حالت میں ان سے پوچھا گیا کہ اب تو تمہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کاش تمہاری جگہ پر محمد ہوتے تو تڑپ اٹھے ہو. کہا کہ ایسی بات تم کرتے ہو، واللہ مجھے تو یہ بھی گوارہ نہیں ہے کہ میرے اس کو یہاں چھوڑ دیا جائے اور اس کے عوض میں آپ کو جہاں موجود ہیں وہیں پر آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. یہ بھی گوارہ نہیں ہے کہ آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور اس کے بدلے میری گردن بچ جائے، یہ گوارہ نہیں ہے. گردن دینا گوارہ ہے مگر آپ کو کانٹا چبھے، یہ بھی گوارہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اس طرح کے بہت سے مناظر صحابہ کرام کے اندر موجود ہیں اور یہ ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے اور امت کے اوپر آپ کا ایک حق ہے جو ہر شخص کے دل میں پایا جانا چاہیے. ایک اور حق جس کی تاکید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے، ان اللہ ولائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے یا اللہ آپ کے مرتبے اور مقام کو بلند کرتا ہے اور فرشتے آپ کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. تو درود و سلام بھیجنے کا اس میں حکم دیا گیا ہے اور درود و سلام بھیجنے کی جو کیفیت ہے وہ التحیات کے اندر اور درود کے دونوں سرے جو منقول ہیں ان کے اندر بہت صاف طریقے سے موجود ہے. اور اس کا جو ادب بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیٹھ کر بتایا ہے. نماز کی حالت میں آدمی بعض اعمال کھڑے ہو کر انجام دیتا ہے، بعض حالت رکوع میں، بعض حالت سجدہ میں، بعض بیٹھنے کی حالت میں. درود کے لیے جو ادب مقرر کیا گیا وہ بیٹھنے کی حالت میں مقرر کیا گیا کہ بیٹھ کر کے جب آدمی دعائیں پڑھ رہا اس حالت میں درود ہے. تو درود و سلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور امت پر واجب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اس سے بڑھ کر کے بدبخت کوئی نہیں ہے جس کے سامنے کی، اس سے بڑھ کر کے بخیل کوئی نہیں ہے جس کے سامنے کی ذرا نام لیا جائے اور وہ اس پر درود نہ بھیجے. اس کے علاوہ اور کچھ چیزیں اگر مستند کی جائیں تو وہ سب کی سب انہیں چھ چیزوں کے لوازمات اور ان کے دائرے کے اندر داخل ہوں گی. یہ مختصر سا نقشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے جس میں سب سے زیادہ جامع چیز آپ پر ایمان لانا اور آپ کی اطاعت کرنا. اس لیے کہ جب کوئی آپ پر ایمان لائے گا اور آپ کی پیروی کرے گا تو یہ سارے کام کرے گا جو کہ موجود ہے، یعنی اس کے علاوہ جتنے حقوق ہیں سب کو سب ادا کرے گا اس ایمان اور اتباع کی وجہ سے. اس کے بعد ایک اسی موضوع کا ایک حصہ یہ رکھا گیا ہے کہ آپ کے جو حقوق ہیں ان کے اندر افراط یا تفریط. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق مقرر کیے گئے ہیں اس کے اندر افراط اور تفریط، افراط اور تفریط بہت زیادہ ہوئی ہے اس امت سے اور یہ کچھ مستبعد نہیں ہے کہ بعض لوگوں نے محض محبت کے جذبے اور جوش میں یہ افراط یا تفریط کی ہو، لیکن اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امت وسط بنایا ہے، درمیانی درجے کی امت. کسی بھی معاملے میں اس امت کے لیے اعتدال سے کھسکنے کی اجازت اور گنجائش نہیں دی گئی. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے تھے، ان کو مانگتے تھے، ان کو چاہتے تھے، تو محبت کے جوش میں انہوں نے غلو اختیار کیا تو جو صفت ان کے اندر نہیں تھی وہ بھی ثابت کر دی، ان کو ابن اللہ کہنے لگے. حالانکہ اب بھی آپ اگر انجیل کے نسخے اٹھائیں تو اس میں بہت صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ابن الانسان آ رہا ہے، ابن الانسان یہ بات کر رہا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو باتیں منسوخ کی گئی ہیں اس کے اندر یہ جملے جگہ جگہ آپ کو ملیں گے، یہ الفاظ کہ انسان کا بیٹا یہ کہتا ہے، انسان کا بیٹا یوں کہتا ہے، اور انسان کا بیٹا یوں کرے گا، اور انسان کے بیٹے پر یہ گزرے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے آپ کو ہر جگہ انسان کا بیٹا کہا لیکن ان کے ماننے والوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم لوگ میرے سلسلے میں اس طرح غلو نہ اختیار کرنا اور مدح اور تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ اختیار کرنا جس طرح کی نصارا نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اختیار کیا غلو اور زیادتی، بلکہ یہ کہنا مجھ کو یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. آپ اللہ کے بندے، بندے کامل اور اللہ کے رسول ہیں، یہ ایک بہت بڑا منصب اور مقام ہے جس سے اونچا منصب اور مقام تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، لہذا یہ تعریف آپ کے لیے کافی ہے. اس کے بعد جتنے بھی آپ تعریف کریں گے تو وہ اس سے نیچے درجے کی ہوگی. اب اس سلسلے میں اس امت کے اندر غلو بھی ہوا اور کوتاہی بھی ہوئی. آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات اور آپ کی حیثیت کے بارے میں امت کے اندر غلو بھی ہوا اور کوتاہی بھی ہوئی. غلو اور کوتاہی کی نشاندہی کے لیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور مشرکین سے کشمکش چل رہی تھی اور وہ ایذا بھی پہنچاتے تھے، بحث اور مناظرے بھی کرتے رہتے تھے. ایک روز خانہ کعبہ کے پاس تقریباً 20-25 سرداران قریش جمع ہوئے. شام کا وقت تھا، آپ کے پاس آدمی بھیجا کہ چلیے سرداران قریش جمع ہیں اور آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پیغام ملا تو بہت خوش ہوئے، امید باندھی کہ غالباً اب یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے. تشریف لائے، اب وہ بیٹھ گئے، انہوں نے آپ سے مناقشہ اور مجادلہ شروع کر دیا. کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے. کہا کہ ہاں. تو کہا کہ آپ یہ جو ہمارے سامنے صفا پہاڑ ہے اور یہ مکہ جو ہر طرف پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے، ان پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دیجیے، یا اپنے رب سے کہیے کہ ہٹا دے، ہم کھیتی باڑی کریں، اس کے اندر ذرا پانی یا ندی کا ندی بہنا شروع ہو جائے اور ہماری تنگی دور ہو. آپ جانتے ہیں کہ ہم کس طرح مشکلات میں ہیں، اگر یہ آپ یہ بات کر دیں تو ایسی صورت میں ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ تو میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا، ماں اور سنت لہٰذا علیہ، میں تمہارے پاس یہ چیز دے کر کے نہیں بھیجا گیا اور یہ میرے آنے کا مقصد نہیں ہے. کہا کہ اس کا اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو ایسا کیجیے کہ اپنے رب سے کہیے کہ یہ صفا پہاڑ جو ہے اس کو سونے میں تبدیل کر دے، اس کو کاٹ کاٹ کے ہم دولت اکٹھا کریں، خام خواہ کے لیے یہاں سے یمن تک اور یہاں سے شام تک ہم کو دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے اور مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں. اس کے جواب میں پھر آپ نے وہی کہا کہ یہ چیز دے کر کے میں نہیں بھیجا گیا. قرآن مجید میں ان مطالبات کا مختصر لفظوں میں ذکر کیا گیا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ زمین سے چشمہ بہا دیں یا ندی یا نالا نکال دیں. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، اور فقول لك جنت من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، یا آپ اپنے ہی لیے کوئی باغ بنا دیجیے جس کے اندر سے دریا بہ رہا ہو. اور کس کے تک سما کما جانتا رہنا قسم اور تاکہ بلّا ہے اور ملائے کا قبیلہ، یا یہ کہ آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دیجیے جیسا کہ آپ دھمکی دیتے رہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو یہی کر دیجیے. اور تاکہ بلّا ہے اور ملائے کا قبیلہ، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیجیے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. اور یقین اللہ کا بہتم منظر، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو یہ کیجیے کہ آپ ہی کے پاس ایک گھر ہو جائے سونے چاندی کا، مت ہمارا کچھ کیجیے، مگر کم سے کم آپ اپنے لیے تو کچھ کر دیجیے، کر دکھائیے کہ آپ کے پاس سونے چاندی کا گھر ہو جائے. اور یقین اللہ کا بہتم منظر اور پھر پاس استعمال، یا پھر آسمان میں آپ چڑھ جائیے. ولن نؤمن للرقی کا حتہ تنزل ضلع علیہ کتاب نقرؤ، لیکن آپ آسمان پر اگر چل بھی گئے تو ہم اس کو مانیں گے نہیں جب تک کہ وہاں سے ایک کتاب ایسی نہ لائیں جس کو ہم خود پڑھ سکیں. ورنہ کیا پتا کہ آپ نے جادو کر دیا ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ چل رہے ہیں کر رہے ہیں، حقیقت میں کچھ نہ ہو، لہٰذا ایک کتاب بھی لے کر جائیں. یہ سارے مطالبات کیے گئے. ان سارے مطالبات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات نازل کی، سارے مطالبات کا دو لفظوں میں جواب، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسول، آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار پاک ہے. یعنی یہ باتیں جو تم مجھ سے طلب کر رہے ہو، اگر یہ باتیں میں پیش کروں تو اس کے معنی یہ کہ مجھے خدائی مل گئی ہے. یہ سارے کام کرنا تو خدائی خصوصیات ہے، کسی انسان کی خصوصیت نہیں ہے. تو اگر میں یہ چیزیں تمہارے پاس پیش کروں تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ مجھ کو خدائی کا ایک حصہ مل گیا ہے، حالانکہ میرا رب اس بات سے پاک ہے کہ اس کے ساتھ اس کی خدائی میں کوئی بھی شریک ہو. قل سبحان ربی, میرا پروردگار پاک ہے. اگر یہ چیزیں میں پیش کر دوں تب تو یہ اس کی خدائی پر ضرب ہے, اس کی خدائی کے ساتھ شرکت ہے, حالانکہ اس کی خدائی میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. تو یہ سارے کام تو اللہ کے ہیں, بندے کے نہیں. میں کیا ہوں؟ ایک جواب تو یہ ہو گیا سبحان ربی. جواب کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ حل کن تو اللہ بشرف رسول, میں اس کے سوا کچھ نہیں ہوں کہ بشر ہوں رسول. یعنی میری عقل یہ ہوتی ہے میں بشر ہوں, اور تم جانتے ہو کہ بشر ان چیزوں پر قدرت نہیں رکھتا. دوسری جگہ یہ فرمائے گا کہ انما انا بشر مثلکم, میں بھی تمہاری ہی طرح بشر ہوں. یعنی جیسے تم بشر ہو ایسے میں بھی بشر ہوں. تو جیسے تم ان کاموں کے کرنے پر قدرت نہیں رکھتے ایسے میں بھی ان کاموں کے کرنے پر قدرت نہیں رکھتا. میرا امتیاز کیا ہے؟ جو مجھ کو حاصل ہے تم کو حاصل نہیں ہے. وہ میرا امتیاز یہ ہے کہ میں رسول ہوں, اللہ کا پیغام لانے والا. بس میری ساری خصوصیت تم سے جو منفرد ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغام لانے والا ہوں, رسول ہوں. مجھے رسالت اللہ نے دی ہے, تم کو نہیں دی. میرے پاس وحی آتی ہے, تمہارے پاس نہیں آتی ہے. تو یہ فرق ہے. یہ فرق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ما فوق الفطرت قدرت دے دی ہے اور ان ساری چیزوں کو میں کر سکتا ہوں تم نہیں کر سکتے, یہ بات نہیں ہے. بلکہ قدرت کے سلسلے میں جیسے تم بشر ہو ان چیزوں کے کرنے سے عاجز اور بے بس ہو, ایسے میں بھی بشر ہوں ان چیزوں کے کرنے سے عاجز اور بے بس ہوں. اور اگر مجھ کو اس پر قدرت حاصل ہو جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہو گیا, حالانکہ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے. سارے جواب کا خلاصہ یہ. دوسری جگہ فرمایا گیا قل انما الآیات عند اللہ, جب نشانیاں مانگی گئیں تو جواب دیا گیا کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں. یہ نشانیاں اللہ کے پاس ہیں, مجھ میں یہ قدرت نہیں کہ میں نشانیاں دکھا دوں, اللہ یہ نشانیاں دکھاتا ہے. اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے وضاحت کی تھی کہ انبیاء کے ہاتھ پر جو معجزے پیش آتے ہیں ان میں انبیاء کی قدرت کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے. وہ تو محض انبیاء کے اعزاز کے لیے ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ معجزہ دکھاتا ہے. اور اس میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی کو پیشگی علم دے دیا جاتا ہے کہ تمہارے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر کیا جائے گا, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ کو علم بھی نہیں ہوتا. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھینکا تو سانپ بن گیا اور انہیں علم بھی نہیں. پھر ڈنڈا پھینکا اور اس نے سانپ بن کر کے نگل لیا جادوگروں کے سارے ڈنڈے اور رسیوں کو, اور موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے پتا بھی نہیں تھا. تو عام حالات میں یقیناً انبیاء کو علم دے دیا جاتا ہے, الہام کر دیا جاتا ہے, یہ القاع کر دیا جاتا ہے کہ فلاں موقع پر فلاں چیز ظاہر ہوگی, لیکن بسا اوقات اس کا علم بھی ان کو نہیں دیا جاتا. تو اب اس میں نبی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت متعین فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کام مختص ہیں, خدائی قدرت کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو نہیں دی گئی, اور انسانوں میں آپ کو سب سے بڑی خصوصیت اور سب سے بڑا شرف عطا کیا گیا ہے کہ آپ کو رسول بنایا گیا ہے, آپ کے پاس وحی آتی ہے. تو رسالت اور وحی, اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کا عبد اور بندہ کہا گیا, یعنی اللہ کی بندگی آپ کے لیے یا آپ کے اندر اس طرح کامل ہے کہ اس طرح کی کامل بندگی کسی اور شخص میں نہیں پائی جاتی. اس لیے جب آپ کو عبد کہہ دیا گیا تو گویا آپ کی تعین ہو گئی, آپ کی بندگی اس طرح کامل و مکمل. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام, اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے کہاں کہاں تک. اس میں صرف کہا جاتا ہے بندے کو, کس بندے کو؟ نام لینے کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ کے جو عبد کامل ہیں معین ہیں, ہر آدمی اس کو سمجھتا ہے, نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت مقرر رہے گی, اور سارے انبیاء اور سارے بزرگان دین کی حیثیت بھی مقرر کر دی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں. تو اس لیے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو خالق, مالک, رازق سب کچھ مانتے تھے. لئن سألتم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ, لئن سألتم من خلقهن ليقولن اللہ. اس طریقے کی تمام آیتیں قرآن مجید میں سن پڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو خالق, مالک, رازق سب کچھ مانتے تھے. اس کے بعد کیا کرتے تھے کہ کچھ فرشتوں کو, انبیاء اکرام کو, پیغمبروں کو, بزرگوں کو, نیکوکار لوگوں کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان وسیلہ بناتے تھے, یہ سمجھ کرتے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ کرتے اور سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں گے یا خود پوری کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو ان کے اندر اتنی بھی قدرت نہیں ہے جتنا کہ کھجور کی گٹھلی پر ایک باریک سا چھلکا ہوتا ہے. خدائی دائرے میں ان کو اتنی بھی قدرت نہیں ہے جتنی قدرت کی کھجور کی گٹھلی پر ایک باریک چھلکے کی ہوتی ہے. دوسری جگہ فرمایا والذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی تمہارے ہی جیسے بندے ہیں. تمہارے جیسے بندے ہونے کا مطلب یہ تو کافر تھے اور مومن تھے، کفر اور ایمان مقابلہ نہیں ہے. تمہارے جیسے بندے ہیں یعنی جیسے تمہیں خدائی قدرت کا کوئی حصہ حاصل نہیں، ایسے ان کو بھی خدائی قدرت کا کوئی حصہ حاصل نہیں. اس معاملے میں تم اور وہ دونوں برابر رکھا عباد المثال. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ کی بندگی کے اعتبار سے، آپ کی رسالت کے اعتبار سے، پیغمبری کے اعتبار سے بڑا سے بڑا اور اونچا سے اونچا جو شرط ہو سکتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، لیکن خدائی قدرت کا کوئی حصہ اللہ تعالیٰ نے پتا نہیں فرمایا اور نہ کسی اور کو عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ علم رک اللہ شریف ان کے ملک، ملک میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. بلا یوسف کی حکم ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم میں کسی کو شریک نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ کے حکم میں، اس کے پاور میں اور اس کی خدائی قدرت میں اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں، وہ منفرد ہے اس کے ساتھ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا غلو ہو گیا، یہ کہا جانے لگا کہ آپ مختار کل، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی قدرت تھی وہ سب اٹھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی. حالانکہ قدرت کے اس قدرت کے گفلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی کو کچھ نہیں ملا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا، آپ کو مختار کل کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کر رہا ہے، آپ کے صحابہ کرام کی ایک جماعت رضی کی طرف گئی. رابغ، رابغ کا علاقہ مشہور ہے مکہ مدینہ کے درمیان، تو رابغ کے علاقے میں ایک جماعت گئی اور لوگوں نے غداری کی، گھیر کر ان کو قتل کر دیا. 10 صحابہ کرام شہید کیے گئے. اسی غزے میں حضرت خبیب پکڑے گئے تھے اور مکے میں ان کو شہید کیا گیا تھا. ایک اور جماعت بیر مونگنا کی طرف روانہ کی گئی اور وہاں پر لوگوں نے غداری کی اور 70 صحابہ، بڑے بڑے قرآ، علماء اور فضلاء، صحابہ کرام میں بھی جو لوگ نمایاں تھے وہ تھے، 70 صحابہ کرام سے سب کو شہید کر دیا گیا. صرف ان میں سے 2 زندہ بچ سکے، باقی سب کو شہید کر دیا گیا. اور بعض روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک رات میں دونوں واقعے کی خبر حضرت جبریل نے آپ کو پہنچائی، یعنی دونوں واقعہ ایک ہی زمانے میں پیش آیا تھا، خبر آپ کے پاس ایک ہی وقت پہنچی. بہت زیادہ آپ ان دونوں واقعات سے دل برداشت کر لیا، بے حد غم آپ کو ہوا اور آپ نے کیا کیا کہ بددعا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو فلاں فلاں قبیلوں جنہوں نے ہمارے صحابہ کے ساتھ غداری کی ہے، اے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے، ان کو عذاب دے دے. گویا اس مضمون کی دعا آپ نے کی تقریباً 1 مہینے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی لیس لک من الامر شیء، آپ کا کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے، توبہ کی توفیق دے دے اس کی مہربانی، عذاب دے تو یہ اس کے متحق ہیں کیونکہ یہ ظالم تھا. اسی طریقے سے ظالموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا غزوہ احد میں اور آپ کو کئی زخم لگائے، پیشانی پر چوٹ آئی، ناک کے پاس چوٹ آئی اور چہرے کے حصے پر چوٹ آئی. آپ کا جو دانت تھا وہ دانت آدھا ٹوٹ کر کے نکل گیا اور اس کی ضرب کی وجہ سے ہونٹ بھی خون آلود ہو گیا. ہونٹ کی 2 کڑیاں ٹوٹ کر کے چہرے کے اندر ہڈی تک گھس گئیں. یہ سب چوٹ لگی آپ کو، آپ اپنے چہرے سے خون پہنچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، صرف ایک جملہ کہہ رہے تھے، کیسا یوسف قوم شجو رات نبی ہی تو ادما وش، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کیا، اپنے نبی کے سر کو زخمی کیا اور نبی کے چہرے کو خون آلود کیا. کیا ہوا، یہی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی آیا پھر نازل کر دے گی لیس لک من الامر شیء، آپ کو کوئی اختیار نہیں، آپ خود زخمی ہیں مگر کوئی اختیار نہیں کہ ان ظالموں کو ہدایت پانے سے روک سکیں یا ان کو کوئی عذاب دے سکیں، یا یہ کہ ہدایت پانے سے روکنے کے لیے یا عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، اس کا بھی اختیار چھین لیا. آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو ان پر عذاب نازل کرے کیونکہ یہ ظالم ہے. تو اب آپ ایک طرف یہ عقیدہ دیکھیے، یہ خیال دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری کائنات کا مختار کل بنا لیا ہے، اور دوسری طرف آپ یہ معاملہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں. تو یہ حقیقت میں ایک بہت بڑا غلو ہے جو اختیار کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی رسالت اور تمام انبیاء پر آپ کو جو شرف و مرتبہ دیا گیا ہے وہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس کو ہم جس طرح چاہیں بیان کر سکتے ہیں. لیکن جو چیز آپ کو نہیں دی گئی جوش عقیدت میں، اگر وہ چیز بھی آپ کو ثابت آپ کے لیے ثابت کریں تو یہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. اب اسی تعلق سے ایک اور معاملہ آگے بڑھا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ سے جواب یہ دلوایا کہ آپ کہہ دیئے کہ میں بشر ہوں اور رسول ہوں، مگر ہمارے لوگ یہ کہنے لگے کہ صاحب آپ کو بشر کہنا گستاخی ہے، آپ بشر نہیں تھے. تو بشر نہیں تھے تو کیا مطلب، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک جھوٹی بات قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں داخل کر دی. قرآن مجید کے کسی بیان کو غلط سمجھنا اور اس کا انکار کرنا یہ تو ایمانیوں کے لیے روکتا ہے. ایک اور صاحب نے رحمان لگایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء کو بشر کہنا کفار کا طریقہ ہے. بتائیے اللہ تعالیٰ نے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہیے کہ میں بشر ہوں، تو یہ انبیاء کا طریقہ ہے یا کفار کا طریقہ ہے؟ بہر ہے تو ایک غلو آپ کے سلسلے میں یہ دیا جائے. ایک طرف تو یہ غلو کہ آپ کو آپ کے مرتبے سے بڑھا کر کے الوہیت کے اختیارات آپ کے لیے ثابت کر دیے، یہ غلو ہے اور ناقابل قبول غلو ہے. دوسری طرف جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں خود آپ کی توہین کر رہے ہیں. جو دین اور جو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، وہ دین اور وہ شریعت اور وہ تعلیمات کل کی کل قرآن مجید اور احادیث کے اندر محفوظ ہیں اور مکمل ہیں، اس کے اندر کسی قسم کی کسر نہیں ہے اور اس میں کسی قسم کے اضافے یا ترمیم یا کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ان ساری تعلیمات کو جوں کی توں قبول کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حق ہے جو ساری امت پر ثابت ہے. وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ، اس کے ذریعے سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے جو امت پر لازم قرار دیا گیا ہے، اور اسی پر نجات کا دار و مدار رکھا گیا ہے. من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، یہ حدیث آپ نے بار بار سنی کہ جنت میں ہر آدمی داخل ہوگا میری امت کا، سوائے اس سے جو جنت میں داخل ہونے ہی سے انکار کر دے. پوچھا گیا کون ہے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرے؟ کہا کہ میری جس نے پیروی کی جنت میں گیا، اور جس نے میری پیروی نہیں کی میری نافرمانی کی اس نے حقیقت میں جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا. تو یہ تو آپ کا مقام ہے اور آپ کا حق ہے، مگر اس حق میں کوتاہی کر دی گئی. عقائد کا ایک پورا سلسلہ کہا گیا، عقائد کا ایک پورا سلسلہ کہا گیا جس کا کہیں نام و نشان کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں نہیں ملتا ہے. ایک علم کلام ہی یاد کیا گیا اور اس میں طرح طرح کی غائب جزئیات اجزا کی اور کیا کیا اس طرح سے مختلف ناموں کے ساتھ بحثیں داخل کی گئیں، اور اس کی بنیاد پر اسلامی عقائد کے نام سے ایک سلسلہ بڑھا گیا اور اس کو اسلام کا عقیدہ قرار دیا گیا. ایک طرف عقائد اور جو چیزیں نصوص کے ساتھ قرآن حدیث کے اندر موجود ہیں ان کا انکار کر کے ان کی جگہ پر دوسری چیزیں لائی گئیں. احکام کے اندر جو حدیث موجود ہیں ان حدیث میں سے سینکڑوں حدیث بلکہ ہزاروں حدیث کو مسترد کر دیا گیا اور ان کی جگہ قیاس کے گھوڑے دوڑا کرتے ہیں تو قبول کر لیا گیا. شریعت نے جن چیزوں کو ذکر نہیں کیا ہے اور حدیث نے منع کیا ہے قریب کرنے سے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حلال کیا جو واضح ہیں، کچھ چیزوں کو حرام کیا جو واضح ہیں، اور کچھ چیزوں سے بغیر بھول کے خاموش رہا. تو جس کو حلال کیا اس کو حلال مانا، جس کو حرام کیا اس کو حرام مانا، اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کر لی ہے ان کے بارے میں قریب مت. تو ان لوگوں نے قریب شروع کی، قریب کر کر کے سینکڑوں صورتیں گڑھی اور ان صورتوں کے لیے شرعی احکامات بھی گڑھے. اگر ایسے ہی شرعی احکامات گڑھ لینے کی گنجائش ہوتی تو پھر نبی کو بھیجنے کا فائدہ کیا؟ اور وہ آزادی جو احکام میں یا مختلف چیزوں کے احکام میں شریعت نے دے رکھی تھی اس آزادی کو تلپٹ کر کر رکھ دیا, اس چیز کو حلال کر دیا, اس چیز کو حرام کر دیا, اس چیز کو مکروہ کر دیا, اس کو مکروہ تحریمی کر دیا, اس کو مکروہ تنزیہ کر دیا, کسی کو مباح کر دیا. دنیا بھر کے شرعی احکام کسی کے لیے گڑتی جائش کیا ہے, مگر گاہ ڈالا تو عقائد میں بھی نئی چیزیں داخل کر دیں اور احکام میں بھی نئی چیزیں داخل کر دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مراتب میں تو وہ غلو کیا جس کا بھی ہم نے آپ سے ذکر کیا ہے. تو آپ کی تعلیمات کے مخالفت میں دوسری چیزوں کو لانا اور اس کو دین اور اسلام اور شریعت کا درجہ دینا, یہ کیا ہے؟ آپ کے ساتھ مستاخی ہے اور آپ کے درجے کو گرانے کے حکم میں ہے. ایک طرف ادھر غلو کیا گیا, دوسری طرف ادھر تفریح کی کوتاہی کی گئی, آپ کے حق کو جس درجے میں تسلیم کرنا چاہیے تھا اس درجے میں تسلیم نہیں کیا گیا بلکہ آپ کے حق کے اوپر تعدی کی گئی, تجاوز کیا گیا اور آپ کا جو حق تھا اس پر قبضہ کر لیا گیا. تو یہ سزا ایک ہی جماعت میں اور ایک ہی گروہ میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں, ایک طرف غلو ہے اور دوسری طرف تقصیر اور کوتاہی بھی ہے. اچھا, اب اس کوتاہی کا سلسلہ بھی کسی ایک مقام پر چل کر کے ختم نہیں ہوا, آپ کے مرتبے کو تحلیل نہیں کیا گیا تو کچھ لوگوں نے تو یہ اختیار کر لیا کہ صاحب قرآن کی تفسیر ہم کریں گے اور جو معنی مطلب ہم بیان کریں گے وہی دین ہے. قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا گیا ہے وہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن اتارا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, تاکہ لوگوں کے لیے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ اس کو بیان کرائیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں آتاکم الرسول فخذوہ وما نهاکم عنہ فانتہوا, رسول جو کچھ تم کو دے اس کو لے لو, جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. تو جو کچھ آپ نے دیا اس کو لینے کے لیے تیار نہیں, جس سے منع کیا اس سے باز آنے کے لیے تیار نہیں, بلکہ اپنی طرف سے قرآن مجید کی تشریح کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ احادیث کو نہیں دیں گے, احادیث کو مانتے ہی نہیں, یہ سب کا دیا. اچھا, اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ ہے اس حکم حسن ہے, تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نمونہ ہے. تو یہ نمونہ ہم کو کہاں ملے گا؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھو, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں تھا, کیا تھا, اس کا کوئی بیان قرآن مجید نہیں آیا. قرآن مجید میں حکم دیا گیا کہ زکات دو, لیکن زکات کی تفصیلات, زکات کن تفصیلات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں, اس کا کوئی بیان قرآن مجید نہیں آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا روزہ رکھنے کا, مسلمانوں کو حکم دیا گیا روزہ رکھنے کا, حج کرنے کا اور عمرہ کرنے کا اور اس طرح کے دوسرے اعمال کرنے کا, مگر ان اعمال کی پوری تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے انجام دی اس کا کوئی بیان قرآن مجید میں نہیں آتا ہے. اب قرآن تو کہتا ہے کہ نبی کے اندر تمہارے لیے اسوہ ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ جتنی حدیث ہیں سب کو اٹھا کر پھینک, یہ اسوہ کہاں تلاش کیا ہے؟ جبکہ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جو تمہارا دین ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کے لیے وعدہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سروی کا بھی حکم دیا. اب اگر کہتے ہیں کہ صاحب احادیث قابل اعتماد ہی نہیں ہے تو یہ اس وقت کہاں تلاش کیا, کہاں سے ملے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک ایسی بات کا حکم دے دیا جس پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں. اس لیے کوتاہی آپ کے حق کے تعلق سے یہ کی گئی کہ کچھ لوگوں نے آپ کی احادیث کو 100% مسترد کر دیا, تو انسان قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکتا ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے اندر کوتاہی, آپ کے حق کی نفی ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو دین کے سلسلے میں اس درجہ تو آزاد نہیں کیا مگر اس میں سے کم از کم 50% تو اپنے آپ کو آزاد ہی کر لیا کہ حدیث اگر فلاں صحابی سے مروی ہے تو اس کو مسترد کر دو, اگر حدیث فلاں قسم کی ہے تو اس کو مسترد کر دو, اگر حدیث ہماری عقل سے اور ہماری تجویز سے ٹکراتی ہے تو اس کو مسترد کر دو. اس سلسلے میں لوگوں کا جوش اتنا بڑھا کہ جو لوگ حدیث کے دفاع کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو حدیث آئی ہے کہ تین موقع پر انہوں نے قلب بیانی کی اس کو مسترد کر دو. تو مسترد کر دو بھائی, اگر اس کو مسترد کر دو تو قرآن کا بھی کچھ حصہ مسترد کر دو. اس حدیث میں کیا ہے؟ اس حدیث میں جو حوالہ ہو تو قرآن ہی کا حوالہ ہے اور قرآن وہ چیز موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے بتوں کو توڑا اور قوم آئی جیسا کہ بت ٹوٹا ہوا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا آن تفعل تبیا سادہ بیالحسنا یا ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم تم نے یہ کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا بل فعل ہو کبیر ہو، یہ بتوں میں سے جو بڑا ہے نا اس نے یہ کام کیا ہے، کیا آپ کہیں گے کہتے ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات ہمارے واقعہ کے مطابق تھی؟ یہ قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن میں یہ بیان بھی ہے کہ بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا، اور قرآن میں یہ بیان بھی ہے کہ انہوں نے بڑے بت کی طرف اشارہ کیا کہ اس نے یہ کام کیا.